حضرت علامہ سید شاہ عبداللہ قادری نے اشعار کے ساتھ کہ آسمانوں پر چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے, توجہ بتا رہی ہوں, آسمانوں پر چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے, ارے بے وسیلہ بھی کیا خدا ملتا ہے. ہاں اگر دل سے محمد کو محمد جانو, دل سے محمد کو محمد جانو تو ڈھونڈنا کیسا, پھر بلا ڈھونڈے خدا ملتا ہے. دل سے محمد کو محمد جانو تو ڈھونڈنا کیسا, پھر بلا ڈھونڈے خدا ملتا ہے. بلا تاخیر دعوت بیان حضرت علامہ سید شاہ عبداللہ قادری دامہ گرگت مرحالیہ کو حضرت کا نعروں کے ساتھ استقبال کریے کہ در و دیوار پر قیامت کے دن ہمارے جلسے میں گواہی دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, سرکار کی آمد, زندہ کی آمد, آقا کی آمد, دادا کی آمد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم, وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور جان رحمت, رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں ان نوجوانوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے استقبال ربیع الاول شریف کے حوالے سے اس عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کو اور ہمت اور استقامت عطا فرمائے. آپ جتنے حضرات اس محفل میں آئے، اس فقیر حقیر کی گفتگو سننے کے لیے آپ تمام حضرات کا بھی ممنون و مشکور ہوں، اور دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اندر اور دین کا شوق اور مذہب کی محبت اور مسلک کا درد پیدا فرمائے. برادران اسلام، اسی حوالے سے خطبے کے بعد میں نے قرآن مجید و قرآن حمید 11 پارے سے ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. آیت نمبر 128 ہے. آیت کو دوبارہ سماعت فرما لیجئے، اس کا آسان سا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اسے بھی ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجئے گا. انشاءاللہ تعالی کسی جگہ پر بھی یہ ترجمہ آپ کو کام آئے گا. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید و قرآن حمید نے اسے بیان کیا، لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق اے مسلمانوں تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول. یا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یقیناً اے مسلمانوں تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول. من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس ہمارے عظیم رسول پر بڑا گرا ہے، حریص علیکم، تمہاری بلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جنہیں ہم نے سارے مسلمانوں کے لیے رؤوف اور رحیم بنا کے بھیجا ہے. توجہ فرمائیے، شوق اور محبت سے بیٹھیے گا، خاموش بالکل منہ بند کر کے مت بیٹھیے گا. سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کے الفاظ یہ آپ کی زبان پر ہونے چاہیے، اور اس بات کو بھی دماغ میں رکھ کے بیٹھیے گا کہ ہم کسی عام بندے کا ذکر کرنے، کسی دنیاوی سیاسی لیڈر کا ذکر کرنے یہاں جمع نہیں ہوئے، بلکہ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے، ان کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں. تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، خاموش مت بیٹھیے گا، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ آپ تمام لوگوں کی زبانوں پر ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے، اگر کہیں سے کسی وقت نعرہ لگے تو تمام حضرات سے کہوں گا کہ باواز بلند اس کا جواب دیجیے گا. آئیے اس آیت مقدسہ پر ہم نظر ڈالتے ہیں. تو ایک بات جو پہلی سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت مقدسہ میں 5 جملے ہیں جو سب کے سب قابل توجہ ہیں. پہلا جملہ ہے، لقد جاءکم رسول، یقیناً اے مسلمانوں تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول. دوسرا جملہ ہے، من انفسکم، وہ تمہیں میں سے آئے. تیسرا جملہ ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ہمارے اس عظیم رسول پر بڑا گرا ہے. چوتھا جملہ ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے. اور پانچواں جملہ ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم, کہ جنہیں ہم نے سارے مسلمانوں کے لیے رؤوف اور رحیم بنا کے بھیجا. اب آئیے میں ایک ایک جملہ اٹھاتا ہوں اس کے تحت جو ہمارے اکابر علماء و مفسرین اکرام نے لکھا, میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا جملے پر آپ غور کیجئے, پہلے جملے پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد جاءکم رسول. پہلے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں, یقیناً اے مسلمانوں تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول. اب توجہ کیجئے دوبارہ سے, آپ آیت کو بھی سماعت فرمائیے اور ترجمہ بھی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد جاءکم رسول, اے مسلمانوں تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول. پھر ذہن میں رکھیے لقد جاءکم رسول, تمہارے پاس اے مسلمانوں تشریف لائے ایک شاندار رسول. دیکھیے بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تشریف لائے, تمہارے پاس تشریف لائے, تمہارے پاس تشریف لائے. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کل اگر اس شہر کراچی میں یہ اعلان کر دیا جائے, کوئی شخص یہ اعلان کرے کہ فلاں مولوی صاحب کراچی تشریف لائے, فلاں عالم صاحب کراچی تشریف لائے, فلاں ٹھیک ہے فلاں ڈاکٹر صاحب کراچی تشریف لائے, فلاں حکیم صاحب کراچی تشریف لائے, کل اگر ہمارے کراچی میں یہ اعلان ہونے لگے تو مجھے بتائیے, آپ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں, مجھے بتائیے تو صحیح, یہ اعلان سننے کے بعد یا ہم امے کا کوئی بھی شخص اس نتیجے پر نہیں پہنچے گا کہ شاید عالم صاحب پہلے کہیں اور رہتے ہوں گے, اب کراچی آئے ہیں تو ان کی آمد کا اعلان کیا جا رہا ہے, پہلے حیدرآباد میں رہتے ہو, پہلے احمدآباد میں رہتے ہو, پہلے اسلام آباد یا پنڈی یا جناب ہزارہ میں رہتے ہوں گے, اب کراچی آئے ہیں تو بار بار ان کی آمد کا اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں عالم صاحب, فلاں مولوی صاحب کراچی تشریف لائے, فلاں ڈاکٹر صاحب کراچی تشریف لائے, فلاں حکیم صاحب کراچی تشریف لائے, کیونکہ آتا وہی ہے کہ جو پہلے کہیں رہتا ہو بھیجا وہی جاتا ہے کہ جس کا پہلے کہیں ٹھکانا ہو. اب آئیے اس جملے پر غور کیجئے, ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد جاءکم رسول, البتہ تحقیق ہے مسلمانوں تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول. مجھے بتائیے تو صحیح, کیا یہ جملہ ہمیں نہیں بتا رہا کہ حضور کریم علیہ السلام اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کہیں رہتے تھے, اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی حضور کریم علیہ السلام کہیں پر جلوہ گر تھے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے شاہ جی یہ بتائیے اس دنیا میں آنے سے پہلے حضور کہاں رہتے تھے, میں نے کہا آسان سا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رہتے تھے. انہوں نے کہا اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں بنا تھا, نہ چاند تھا نہ سورج نہ آسمان تھا نہ زمین نہ جنت, تو اس وقت سرکار کہاں رہتے تھے. میں نے کہا اب بھی آسان سا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں رہتے تھے. وہ کہنے لگے کیوں رہتے تھے, میں نے کہا گویا رب یہ چاہتا تھا کہ اے محبوب میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے, میں تیرا دیدار کروں تو میرا درشن کرے, اور اے محبوب جیسا تو مجھے دیکھے ویسے کوئی دوسرا دیکھنے نہ پائے, اور جیسا میں تجھے دیکھوں ویسے کوئی دوسرا دیکھنے نہ پائے. لقد جاءکم رسول, اے مسلمانوں تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول. یہ بات تو میں نے عام لوگوں کی خدمت میں عرض کر دی. اب آئیے ہم علمی دنیا میں قدم رکھتے ہیں, اور فرمائیے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارے آنے کو پیدائش کہا گیا یا ولادت کہا گیا. آسانی سے میں سمجھاؤں گا, دیکھیے ہمارے یہاں اگر بچے کی پیدائش ہو تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کس کی پیدائش ہوئی, تو جو باپ بنتا ہے وہ مسکرا کے کہتا ہے کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا یا میرے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی, یہی کہا جاتا ہے. تو جب ہم اس دنیا میں آئے میں آپ ہم سب, تو ہمارے آنے کو یا تو پیدائش کہا گیا یا پھر ولادت کہا گیا, یہ دو باتیں ہمارے لیے استعمال ہوئی. مگر یاد رکھیے گا کہ جب حضور کریم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و قرآن حمید نے حضور کریم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو قرآن نے کہیں آپ دیکھیے جا فرمایا, کہیں پر آپ دیکھیے ارسلہ فرمایا, کہیں پر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے چلے جائیے کہ حضور کریم علیہ السلام کے لیے باسا فرمایا گیا. دیکھیے ایک جگہ قرآن مجید و قرآن حمید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم
اے مسلمانوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی. ایک جگہ پر آپ دیکھیے ارشاد فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور, اے مسلمانوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. اچھا اسی مقام کو دیکھیے قد کا استعمال ہوا لقد جاءکم رسول, اے مسلمانوں تمہارے پاس ایک شاندار رسول تشریف لائے. اچھا آئیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہیں پر بادشاہ فرمایا گیا, دیکھیے قرآن کا مطالعہ کیجیے بے شمار جگہ پر آپ کو بادشاہ کے الفاظ ملیں گے. ایک مثال میں آپ کو دے دوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یقینا اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. اور فرمائیے کہیں پر حضور کے لیے ارسلہ فرمایا گیا, ارشاد باری تعالی ہوا هو الذی ارسلہ رسولہ, اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا. تو غور فرمائیے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارے آنے کو پیدائش کہا گیا یا ولادت کہا گیا, لیکن سرکار کریم علیہ السلام کی یہ خوبی ہے کہ جب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس دنیا میں جنم کر ہوتے ہیں تو قرآن کہیں جا فرماتا ہے, کہیں ارسلہ فرماتا ہے, کہیں بعثہ فرماتا ہے. تو آج کے دور کا پڑھا لکھا شخص نوجوان ہم سے سوال کرتا ہے کہ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو پیدائش اور ولادت کہا جاتا ہے اور جب سرکار دنیا میں آتے ہیں تو جا ارسلہ اور بعثہ کہا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ذوق اپنے دل میں پیدا کیجئے. پہلی وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یاد رکھیے گا ہمارے لیے پیدائش اور ولادت اس لیے, حضور کے لیے جا بعثہ اور ارسلہ اس لیے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو یاد رکھنا سنی مسلمانوں, اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے. جو کچھ بنے اس دنیا میں آنے کے بعد بنے, عالم بنے دنیا میں آنے کے بعد بنے, قاری بنے دنیا میں آنے کے بعد بنے, محدث بنے دنیا میں آنے کے بعد بنے, مفکر بنے دنیا میں آنے کے بعد بنے, مفسر بنے دنیا میں آنے کے بعد بنے, ہم بادشاہ بنے تو دنیا میں آنے کے بعد, ہم حکمران بنے تو دنیا میں آنے کے بعد, ہم قائد و رہبر بنے تو دنیا میں آنے کے بعد. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کو پیدائش اور ولادت کہا گیا. حضور کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جا ارسلہ اور بعثہ اس لیے فرمایا کہ حضور کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سب کچھ بن کر اس دنیا میں جلوہ کر ہوئے. مجھے بتائیے تو صحیح, میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے کیا میرے حضور عالم نہیں تھے؟ بولو کیا میرے حضور قاری نہیں تھے؟ بولو کیا میرے حضور مفسر نہیں تھے؟ بولو کیا میرے حضور موفق نہیں تھے؟ بولو کیا میرے حضور بادشاہ نہیں تھے, شہنشاہ نہیں تھے, حکمران نہیں تھے, قائد نہیں تھے؟ تو یاد رکھیے گا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون سی خوبی اور وہ کون سا ایسا وصف ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ذات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں نہ رکھا ہو. تو گویا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اس دنیا میں بننے کے لیے آئے اور سرکار اللہ کی طرف سے سب کچھ بن کر ہم بگڑے ہوئے کو بنانے آئے. تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کو پیدائش اور ولادت کہا گیا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جاہا ارسلہ اور بعثہ کے الفاظ استعمال کیے گئے. یہ بات میں سمجھتا ہوں, امید ہے کہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی. اب آئیے میں دوسری وجہ بیان کروں. یاد رکھیے حضور کے لیے جاہا ارسلہ اور بعثہ, ہمارے لیے ولادت اور پیدائش, اس کی دوسری وجہ یہ ذہن میں رکھیے گا, توجہ فرمائیے کہ ہم اس دنیا میں بننے کے لیے آئے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نیکیاں کریں اپنی آخرت کو بہتر بنائیں, نمازیں پڑھیں اپنی آخرت کو بہتر بنائیں, زکات دیں اپنی آخرت کو بہتر بنائیں, حج کریں اپنی آخرت کو بہتر بنائیں, عمرہ کریں اپنی آخرت کو بہتر بنائیں, ایصال ثواب کی معافی کا انعقاد کریں اپنی آخرت کو بہتر بنائیں. تو ہم اس دنیا میں اپنے کام سے آئے, اسی لیے ہمارے آنے کو پیدائش اور ولادت کہا گیا. حضور کے لیے جا اس لیے فرمایا کہ حضور اس دنیا میں اپنے کام سے نہیں آئے بلکہ حضور کریم علیہ السلام اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام سے آئے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری ذات کو قوم کے سامنے پیش کر دے اور قوم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرے اور قوم جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے, مینار رسول پر وہ گامزن ہو جائے اور جناب قرآن مجید پر قرآن حمید کے راستے پر وہ گامزن ہو جائے. تو یاد رکھیے گا, میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ یہ دوسری وجہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے. دیکھیے اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز, اس میں طلبا بھی جاتے ہیں اور اساتذہ کرام بھی جاتے ہیں, اسٹوڈینٹس بھی جاتے ہیں اور ٹیچر حضرات بھی جاتے ہیں, مگر دونوں کے جانے جانے میں فرق ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ طلبہ اسکولز کالج اور یونیورسٹی اس کس لیے جاتے ہیں؟ اپنے کام سے جاتے ہیں, یعنی کچھ سیکھنے کے لیے. اساتذہ ٹیچرز استاد کالج اسکول یونیورسٹی کس لیے جاتے ہیں؟ حکومت کے کام سے جاتے ہیں, یعنی بچوں کو سکھانے کے لیے. تو اب یوں ہی سمجھ لو کہ ہم اس دنیا میں سیکھنے کے لیے آئے اور سرکار کریم علیہ السلام ہمیں سکھانے کے لیے آئے. تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے آنے کو ولادت اور پیدائش کہا گیا اور حضور کریم علیہ السلام کے آنے کو جا ارسلہ اور باسا فرمایا گیا. اب آئیے تیسری وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یاد رکھیے, ہمارے لیے پیدائش اور ولادت, حضور کے لیے جاؤ ارسلا, اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں, یا تو کوئی اپنے گھر کے لیے آتا ہے صرف, یا کوئی خاندان کے لیے آتا ہے, بالکل پانچ چھ بھائی ہیں, کسی کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی, آخری بھائی کی شادی ہوئی اولاد پیدا ہو گئی, دیکھیے اب پورے گھر میں خوشی اور مسرت ہو جو ہے وہ شادیاں بھی بجنے لگ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ صرف ایک گھر کے لیے آیا. اچھا اسی طریقے سے خاندان کے کئی افراد کی شادی ہو, کسی کے یہاں اولاد نہ ہو, ان کے بعد کسی کے یہاں اولاد پیدا ہو جائے, دیکھیے اب پورا خاندان خوش ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ صرف ایک گھر کے لیے نہیں آیا بلکہ پورے خاندان کے لیے آیا. خاندان کی ایک ایک فرد کی جو ہے وہ آنکھوں کا تارا ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیے گا, کوئی اپنے گھر کے لیے آتا ہے, کوئی اپنے خاندان کے لیے آتا ہے, کوئی اپنے شہر کے لیے آتا ہے, کوئی اپنے ملک کے لیے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آنے کو ولادت اور پیدائش کہا گیا. حضور کے لیے جا اس لیے فرمایا کہ حضور صرف ایک گھر کے لیے نہیں آئے, حضور ایک شہر کے لیے نہیں آئے, حضور ایک ملک کے لیے نہیں آئے, بلکہ مدینے والے مصطفیٰ پوری کائنات کے لیے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا دنیا میں رہنے والا سنی مسلمان جہاں کہیں بھی بستا ہو, آپ دیکھ لیجئے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آسمان کا ہر فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ, پورے کہتی ہے یا رسول اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام پوری کائنات کے لیے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. یہ تیسری وجہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی. آئیے جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں. چوتھی وجہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی لوگ آتے, یہ بات اپنے ذہن کی گرہ میں باندھ لیجیے کہ جتنے بھی لوگ آتے وہ مرنے کے بعد دنیا سے چلے جاتے تھے. ذہن میں رکھیے, ہمارے ہم سب مثال لے لیتے ہیں کہ نانا آئے مرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے, دادا آئے ہمارے مرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے, رشتے دار آئے ہمارے مرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے, اور ہم لوگ بھی جب مریں گے تو دنیا سے چلے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آنے کو ولادت اور پیدائش کہا گیا. حضور کے لیے جا اس لیے فرمایا کہ حضور کریم علیہ السلام ایسے ہی اس دنیا میں آئے, ایسے ہی اس دنیا میں آئے. میں جملہ آپ کی ذوق کی نظر کرتا ہوں, اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا کہ ہم ایسے حضور کریم علیہ السلام ایسے اس دنیا میں آئے. خدا کی قسم وصال کے بعد بھی نہیں گئے, آج بھی میرے آقا مدینہ شریف میں موجود ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بولو سرکار کریم علیہ السلام مدینے میں موجود ہیں یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے حضور کریم علیہ السلام, بولو بابا سے بلند مدینے میں موجود ہیں یا نہیں؟ حضور کریم علیہ السلام والسلام مدینے شریف میں آرام فرما ہیں یا نہیں؟ تو حضور ایسے اس دنیا میں آئے کہ مثال کے بعد بھی نہیں گئے, آج بھی میرے آقا مدینے میں موجود ہیں. اب یاد رکھنا, اگر حضور چلے جاتے ہم گناہگاروں کے گناہوں کو کون معاف کراتا, کون ہمیں منہ لگاتا؟ یہ دنیا تو ہمیں روزگار دیتی, بڑے بڑے آستانے ہمیں پھلا دیتے کہ تم نے گناہ کیا ہی کیوں تھا, اب کہتے ہو کہ مغفرت ہو جائے. تو حضور کریم علیہ السلام کا گنبد خضرا موجود ہے. خدا کی قسم ہم سنیوں کے لیے نجات کا ایک بہت بڑا آسرا موجود ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور ایسے اس دنیا میں آئے کہ وصال کے بعد بھی نہیں گئے, آج بھی میرے آقا مدینہ شریف میں موجود ہے اور خزانے تقسیم فرما رہا. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بات مجھے یاد آئی, پیر جماعت علی شاہ صاحب مدینہ شریف پہنچے, بڑے عاشق رسول انسان تھے. ایک دن مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ سامنے سے ایک کتا زخمی حالت میں آ رہا. اب پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کیا کیا, اس کی پٹی کے لیے اپنا امامہ شریف کھول دیا اور اپنے امامہ شریف سے اس کی پٹی کرتے ہیں. اور رو رو کے جو ہے اس سے معافی طلب کرتے ہیں کہ میں یہی خدمت کر سکا. اللہ اکبر. پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف پہنچے حضور کریم علیہ السلام کے مواجہ شریف کے سامنے, بالکل حضور کریم علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کے سامنے دیکھا کہ ایک شخص ننگے سر کھڑا ہوا سر پہ ٹوپی میں اور حضور کریم علیہ السلام کے روضے کے سامنے وہ ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو یہ بات بڑی عجب لگی کہ یہ شخص روضہ رسول کے سامنے ہے اور ننگے سر سر بھرانا ہے, سر پہ ٹوپی بھی نہیں پہنا ہوا اور دعا کر رہا ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیچھے سے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا تھپکنے کی کوشش. اس نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھا پیر صاحب تھے. پیر صاحب نے کہا آئیے مجھے جو ہے ایک کام ہے آپ سے. وہ شخص پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ ہو لیا. پیر جماعت علی شاہ صاحب جہاں پر رکے ہوئے تھے اسے اپنے گھر لے گئے, اپنے کپڑوں کی گٹری کھولی, اس میں سے ایک ٹوپی نکالی جو کشمیر سے وہ لے کے آئے تھے, بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی. انہوں نے وہ ٹوپی نکالنے کے بعد اس نوجوان کے سر پہ رکھی اور نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ روضہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, ویسے بھی مسلمانوں کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے, امامہ شریف ہونا چاہیے, اور تم ہو کے ننگے سر رسول کریم علیہ السلام کے نواز شریف کے سامنے کھڑے ہو اور دعا کر رہے ہو, اس لیے میں تمہیں لے کے آیا کہ تمہیں یہ ٹوپی میں تمہارے سر پہ رکھوں. جب پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ٹوپی اس کے سر پہ رکھی, اس نے ٹوپی کو اٹھا کے دیکھا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ خوشی و مسرت کی آنسو تھے, وہ ہنسنے لگ گیا, وہ کہتے مارنے لگ گیا. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا پیر صاحب یقین کرو یا نہ کرو ابھی میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوا یہی دعا کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر ٹوپی پہنوں گا تو کشمیر کی بنی ہوئی پہنوں گا ورنہ نہیں پہنوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنوں گا تو کشمیر کی بنی ہوئی پہنوں گا ورنہ نہیں پہنوں گا. پیر صاحب یہ ٹوپی آپ نے نہیں دی ہے, یہ ٹوپی تو مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے, اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے, مانگنے کا ٹھب آنا چاہیے, مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. آج بھی مصطفیٰ کے روضے سے سب کچھ ملتا ہے, سرکار کریم علیہ السلام کے روضے سے آج بھی سب کچھ ملتا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح سنی مسلمانوں اگر حضور کریم علیہ السلام چلے جاتے تو ہمارے گناہوں کو کون معاف کراتا, ہماری خالی جھولیوں کو کون بھرتا, ہماری مدد جو ہے وہ کون فرماتا؟ حضور کریم علیہ السلام آج مدینہ شریف میں موجود ہیں, الحمدللہ ہم سنیوں کے لیے سب سے بڑا آسرا موجود ہے. تو یاد رکھیے گا ہمیں موت بھی ہے, اس کو ذہن میں رکھیے, ہمیں موت بھی ہے اور ہمیں فوت بھی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم نے مرنا بھی ہے, مرنے کے بعد دنیا سے جانا بھی ہے, لیکن سرکار کریم علیہ السلام کے لیے موت تو ہے پر فوت نہیں ہے. اور موت بھی کیسی ہے؟ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہے, کیونکہ خدا کا قانون ہے کل النفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, مگر حضور کی موت بڑی شاندار ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے حضور پر قانون خدا بندی لاگو ہوتا ہے اور اس کے بعد حضور کو پھر حیات جاودان عطا ہو جاتی ہے. میرے اعلی حضرت اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر اتنی کہ فقط آنی ہے, ارے اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق کو ہی جسمانی ہے, جیسے وہ پہلے زندہ تھے. خدا کی قسم قانون خدا بندی پورا ہو گیا, اس کے بعد پھر ان کو ویسی ہی حیات جو ہے وہ عطا ہو جاتی ہے. دوستو میں آسانی سے سمجھاؤں, اگر کوئی کالج اسکول اور یونیورسٹی کا کوئی طالب علم بیٹھا ہو تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا سورج غروب ہونے کے بعد, میں آپ تمام لوگوں سے پوچھوں گا مجھے بتائیے بابا سے بلند, کیا سورج غروب ہونے کے بعد اس عالم سے غائب ہو جاتا ہے؟ بولو, دنیا سے غائب ہو جاتا ہے؟ سورج اسی عالم میں رہتا ہے. یاد رکھنا کہ سورج اگر دنیا سے غائب ہو جائے, عالم سے غائب ہو جائے, پھر وقت کیسے ترتیب دو گے, اوقات کیسے بناؤ گے؟ اب ذہن میں رکھنا ایک اور نقطہ, آپ کے ذہن کی نظر کرتا ہوں, عشق اور خوف کی نظر کرتا ہوں, کہ سورج جب اتنا نیچے ہوتا ہے غروب ہونے کے بعد تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے, سورج جب اتنا نیچے چلے جائے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے, سورج جب اتنا نیچے چلے جائے تو تہائی رات گزر جاتی ہے, سورج جب اتنا نیچے چلے جائے تہجد کا مستحب وقت شروع ہوتا ہے. اور یاد رکھنا سورج جب تک ظاہر ہوتا ہے تو وہ دروں کو چمکاتا ہے, شیشوں کو چمکاتا ہے, آئینوں کو چمکاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے, بالکل واضح ہے کہ سرکار جب تک حیات تھے انسان ظاہری طور پر حیات تھے، انسانوں کو چمکا رہے تھے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ صحابی بنا رہے تھے. آج سرکار پردہ فرمانے کے بعد قبر شریفہ میں آرام فرما ہے، آج بھی میرے حضور انسانوں کو چمکا رہے ہیں. کیا مطلب؟ کہ آج بھی سرکار کو دیکھو قبر میں لیٹے ہوئے اپنی غلاموں کو عالم اور ولی بنا رہے ہیں. اسلام کی شان ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب آئیے اس مختصر کی گفتگو کو میں دو الفاظ کے اندر جو سمیٹ دوں. لقد جاءکم رسول، اے مسلمانوں وہ تم سب کے پاس آئے. کیا مطلب؟ تمہارے دماغوں میں آئے، تمہارے خیالوں میں آئے، تمہاری سوچوں میں آئے، تمہارے افکار میں آئے، تمہارے جسموں میں آئے. اور تمہارے جسموں میں تو میرے محبوب ایسے آئے کہ جیسے جسم میں روح آتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس طرح روح جسم میں ہوتی ہے نگاہوں سے غائب رہتی ہے، اسی طرح مصطفیٰ دل میں بستے ہیں نگاہوں سے غائب رہتی.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت
صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر کسی کی نگاہیں پاک ہو، کسی نے اپنی آنکھوں کو زنا سے بچایا ہوا ہو، خدا کی قسم اس کے لیے مصطفیٰ ایک لمحہ بھی اس کی نگاہوں سے غائب نہیں رہے. بے شمار اکابر بزرگان دین گزرے، اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر میں ایک لحظہ کے لیے حضور کو نہ دیکھوں، ظاہری طور پر ایک لحظہ کے لیے اگر میں حضور کو نہ دیکھوں تو اپنے مرتب ہونے کا میں خود فتویٰ دے دوں. یعنی ان کی آنکھیں اتنی صاف و شفاف تھی کہ وہ ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا کرتے تھے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لقد جاءکم رسول، اے مسلمانوں تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول. اب یاد رکھیے گا، میں عربی گرامر کا ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں کہ تنوین آپ سب جانتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب اس جگہ ذرا دھیان دیجیے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد جاءکم رسول. اب یہ جو تنوین لگی ہوئی ہے نام کے اوپر، یہ کیا فائدہ دے گی؟ تو اکابر مفسرین کرام فرماتے ہیں اب اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس رسول تشریف لائے، بلکہ یہ تنوین عظمت ہے. اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ بڑے ہی شاندار رسول تشریف لائے، بڑے ہی شاندار، بڑے ہی پیارے، بڑے ہی خوبصورت رسول جو ہے وہ تشریف لائے. اور رسول کیسے شاندار ہے؟ اللہ اکبر، تمام انبیاء کرام انہیں شاندار کہتے ہیں، حضور کے ہم سارے غلام انہیں شاندار کہتے ہیں، حضور کے صحابہ انہیں شاندار کہتے ہیں، حضور کے گھر والے انہیں شاندار کہتے ہیں. اور جس رب نے مصطفیٰ کو بنایا وہ رب خود مصطفیٰ کو شاندار کہتا ہے. اللہ اکبر، لقد جاءکم رسول، اے مسلمانوں تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول. اب آئیے، یہ پہلا جملہ تھا جو میں نے آج خطبے کے بعد تلاوت کی. اب اس کا دوسرا جملہ ذہن میں رکھیے، من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آؤ، ذہن میں رکھیے جملے کو، من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے. اب جب حاسدوں نے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کرنے والوں نے جب اس جملے کو سنا کہ من انفسکم وہ تمہیں میں سے آئے، تو کہنے لگے کہ دیکھو سرکار جب ہم میں سے آئے تو سرکار ہماری طرح ہے. کیوں صاحب؟ کہنے لگے دیکھو حضور کے بھی دو ہاتھ تھے ہمارے بھی دو ہاتھ، حضور کے بھی دو کان ہمارے بھی دو کان، حضور کی بھی ایک ناک ہماری بھی ایک ناک، حضور کے بھی دو پیر ہمارے بھی دو پیر، تو حضور میں اور ہم میں کیا فرق؟ تو بعض لوگوں نے معاذ اللہ سرکار کریم علیہ السلام کو اپنی طرح کہہ دیا. لیکن آؤ لوگوں، کسی دیوانے نے خوب کہا کہ تو رینگتا ہے فرش پر، تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کی گزر. ارے تو خود ہی انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر. لوگوں نے سرکار کو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا تو اپنی طرح کہہ دیا. اگر معراج کی رات مصطفیٰ کو انبیاء کرام کے آگے دیکھتے تو کبھی بھی اپنی طرح نہیں کہتے. کہا گیا من انفسکم کا معنی یہ ہے کہ سرکار ہماری طرح ہے. اب آئیے من انفسکم وہ تمہیں میں سے آئے. ہم اکابر علماء کرام کی طرف دیکھتے ہیں، جہلوں کی طرف ہم نہیں دیکھتے. اکابر علماء کرام فرماتے ہیں من انفسکم وہ تمہیں میں سے آئے، مطلب یہ ہے کہ حضور جنوں میں سے نہیں آئے، دھیان دیجیے، حضور فرشتوں میں سے نہیں آئے، بلکہ ہم نے اپنے محبوب کو لباس انسانی میں اس دنیا میں بھیجا. اب حضور فرشتوں میں سے کیوں نہیں آئے؟ تو یاد رکھیے گا کہ فرشتے کتنے لطیف ہوتے ہیں، کتنے لطیف ہوتے ہیں کہ فرشتے کسی کو دکھائی نہیں دیتے. میں آسانی سے آپ سب سے پوچھ لیتا ہوں تاکہ بات سب کے ذہن میں آ جائے. مجھے بتائیے، ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے کھڑے ہیں، کیا ہم سب کے کندھوں پر دو دو فرشتے موجود ہیں یا نہیں؟ بولو، کبھی تم نے فرشتوں کو دیکھا؟ یہ رنچوڑ لائن میں کبھی فرشتے نظر آئے؟ کبھی لکھپتی چوک پر فرشتے نظر آئے؟ فرشتے اتنے لطیف ہوتے ہیں, اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ فرشتے کسی کو دکھائی نہیں دیتے. اب اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرشتوں کے لباس میں بھیجتا تو جب حضور کسی کو نظر ہی نہیں آتے تو قوم مصطفیٰ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی؟ من انفسکم, ارے اللہ نے یہ احسان فرمایا ہے اے مصطفیٰ کے غلاموں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس انسانی میں اپنے محبوب کو بھیج دیا. کس لیے؟ تاکہ تم حضور کریم علیہ السلام کو دیکھو, ان کی چال چلن کو دیکھو, ان کی اٹھک بیٹھک کو دیکھو, ان کی سیرت و کردار کو دیکھو, ان کی شادی کو دیکھو, ان کے کھانے کو دیکھو, ان کے سونے کو دیکھو, ان کے چلنے کو دیکھو. محبوب کو لباس انسانی میں اس لیے بھیجا تاکہ تم جو ادا دیکھو گے تم اس ادا میں خود بھی کامل ہو جاؤ گے. اور قرآن مجید بفرقان حمید نے ایک جگہ پر کہا خود ان کن تم تو حکم اللہ پتہ ہونی جو حبیب کم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو پتہ ہونی میری اطاعت کرو. اے محبوب جب یہ لوگ تیری اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو حکم اللہ. اے محبوب میں انہیں اپنا محبوب بنا دوں گا, اپنا پسندیدہ بندہ بنا دوں گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ حضور کی سیرت کو اپنائے, حضور کے کردار کو اپنائے. وہ یا میں آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ تم لوگ چلو تو حضور کی چال نظر آئے, لوگ کہیں کہ دیکھو یہ حضور کا غلام ہے, پیارے مصطفیٰ ایسے چلتے تھے, کبھی تو یہ شخص ایسے چلتا ہے. تم بولو تو مصطفیٰ کا بولنا یاد آئے, تمہاری زبان میں حلاوت ہو, تمہاری زبان میں چاشنی ہو, تمہاری زبان میں مٹھاس ہو, لوگ تمہاری گفتگو سنے تو کہیں کہ دیکھو یہ حضور کا غلام ہے, پیارے مصطفیٰ ایسے گفتگو کرتے تھے, کبھی تو یہ حضور کا غلام ہے سے گفتگو کرتا ہے. تم کھاؤ تو حضور کا کھانا یاد آئے, تم لباس پہنو تو حضور کا لباس پہننا یاد آئے, تم بولو تو حضور کی بات یاد آئے, تم چلو تو حضور کی چال یاد آئے. رب فرماتا ہے کہ جب تم میرے محبوب کی اداؤں کو اور میرے محبوب کی تعلیمات پر عمل کر لو گے تو پھر ہوگا یہ کہ بندے تو چاہنے لگ جائیں گے میں رب ہو کر کے بھی تمہارا جو ہے تمہیں جو ہے وہ چاہنے لگ جاؤں گا, تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. اس لیے فرمایا گیا مینم خوشی یہ تمہیں میں سے آئے. تو آج ضرورت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے, آج ضرورت ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوٹی باتیں جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کی جائے. آج یہ میں اس حوالے سے کہ تعلیمات رسول کریم علیہ السلام کی غالباً اس کا موضوع رکھا گیا, میں اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے جب بندہ تعلیم رسول پر عمل کرے گا خدا کی قسم کو بہت جلدی آگے بڑھنے لگ جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے تعلیمات رسول کو چھوڑ دیا اور آج ہم لوگوں نے بجائے اس کے کہ ہم حضور کو اپنی آئیڈیل شخصیت بنا, ہم صحابہ کرام کو آئیڈیل شخصیت بنا, ہم امام حسین اور امام حسن کو اپنی آئیڈیل شخصیت بناتے, آج ہم کیا ہوا ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ انڈین اداکاروں کو اپنا آئیڈیل کہنے لگ گئے, لوگ انگریز اداکاروں کو اپنا آئیڈیل کہنے لگ گئے. ماشاء اللہ سما ماشاء اللہ, پوچھو تو صحیح صاحب تم نے یہ بال کیسے بنائے, کس کو دیکھا تھا؟ وہ کہتے ہیں پرانے ہیرو کو دیکھا, وہ بال ایسے بناتا تھا. صاحب تم نے یہ کوٹ پہنا تو یہ ڈیزائن کا کوٹ تو پہلے نہیں تھا, پرانے ہیرو نے پہنا تو ہم نے یہ پہنا. یہی وجہ ہے آج جہاں بھر کی نوسطوں کا ہم نے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خدا کی قسم ہم اپنے سروں میں تیل ڈالتے اور حضور کریم علیہ السلام کی مانگ کی طرح ہم بیچ میں سے مانگ نکالتے, ہم حضور کریم علیہ السلام کا پسندیدہ لباس سفید لباس ہم زیب تن کرنے کی کوشش کرتے, ہم اپنے سرے ناز کو اماموں سے سجاتے. خدا کی قسم آج یہ ذلت و رسوائی کا ہم کو سامنا نہیں کرنا پڑتا, وجہ یہ ہے ہم نے تعلیمات رسول کو چھوڑ دیا ہے. تو آج جہاں بھر کی نوسطوں کا ہم مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اے مسلمانوں خدا کے لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ حضور کریم علیہ السلام کی تعلیمات عمل کرنے کی کوشش کرو, حضور کریم علیہ السلام کو زندگی حضور کریم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ تعالی جب تم سچے دل سے تعلیمات رسول پر عمل کرو گے تو خدا کی قسم دنیا بھی تمہاری منور ہو جائے گی اور میدان محشر میں بھی تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. برادران اسلام آئیے ارشاد باری تعالی ہوا مینن کو سیکھو گے یہ تمہیں میں سے آئے. میں اس جملے کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں, مینن کو سیکھو گے یہ تمہیں میں سے آئے. اب یہ تمہیں میں سے آئے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے میں موٹی موٹی آپ کو کتابیں کھول کے نہیں دیتا, نہ کوئی عربی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بہت آسان کر دیتے ہیں. گھنٹوں گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ ہم مولانا روم رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں حضور اس گتھی کو حل فرما دیجیے, اس مسئلے کو سلجھا دیجیے, کہ جو رب کریم نے ارشاد فرمایا مینم کوسی کو کہ تم ہی میں سے آئے. تو مولانا روم سے ہم عرض کرتے ہیں حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یاد رکھیے گا مولانا روم رحمت اللہ تعالی کی یہ عادت ہے, غور سے سنیے, کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو بہت آسان کرتے ہیں. اس لیے حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں جب گفتگو کرو تو لوگوں کے ذہن کے مطابق گفتگو کرو. ظاہر سی بات ہے کہ علماء میں بندہ تقریر یا گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو کا انداز دوسرا ہوتا ہے, جب بندہ عام مجمع میں گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کا انداز جو ہے وہ دوسرا ہوتا ہے. اب بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ مشکل الفاظ میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ عربی عبارت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک وجہ شاید اس کی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں پر ہمارا روب اور دبدبہ قائم ہو جائے, ہو بنانے مولوی صاحب کو عربی زبان بڑی شاندار جو ہے وہ بولا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک مولوی صاحب تھے, وہ تفسیر کبیر, وہ مجھ سے ہمیشہ کہتے شادی آپ تفسیر کبیر پڑھی, شادی آپ تفسیر کبیر پڑھی. تو میں ان سے کہتا کہ مولوی صاحب یہ تفسیر کی عربی زبان بہت مشکل ہے. انہوں نے کہا نہیں بہت آسان ہے شادی, آپ پڑھ کے دیکھیے بالکل حل بہت آسان ہے. چنانچہ میں حیران ہوتا کہ صاحب یہ اتنی مشکل عربی کیسے پڑھ لیتے ہیں بغیر لغت کے بغیر سارے کے. وہ صاحب بغداد چلے گئے, عراق چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو میں نے ان کے کسی صاحب سے ایک سال کے بعد پوچھا, ان کے ایک ساتھی آئے کہ بھائی فلاں مولوی صاحب تو یہاں تفسیر کبیر جو ہے وہ عربی زبان میں بڑی شاندار طریقے سے کہتے تھے کہ میں پڑھتا ہوں, ان کا حال بتائیے. انہوں نے کہا شاہ جی کیا حال بتاؤں, انہیں تو بڑی مشکل سے وہاں کی نرسری میں داخلہ ملا ہے, بڑی مشکل سے جو ہے وہاں کی ابتدائی کلاس میں نہیں بلکہ نرسری میں داخلہ ملا ہے. تو بلا وجہ جو ہے وہ غرور اور گھمنڈ, یاد رکھنا, یہ بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. مولانا روم سے ہم سیکھتے ہیں, بہت بڑے عالم تھے. مولانا روم کا ایک نام ہے, مولانا روم جب بھی گفتگو کرتے ہیں آسان کر تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ مجمع کے اندر آپ دیکھیے پڑھا لکھا شخص بھی ہوتا ہے, اسکول کالجز کا بھی شخص ہوتا ہے, ایک کروڑ بیچنے والا بھی اس مجمع میں ہوگا اور لازمن جو ہے دیگر سموسے اور یہ جناب حلوا پوری بیچنے والے لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے. دین سب کا ہے, اسلام سب کا ہے. تو علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ قوم کو سمجھائیں. آئیے میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے من انفسکم و تمہی میں سے آئے, میں آپ کو مولانا روم کے پاس لے کے چلتا ہوں. انشاءاللہ جب آپ گفتگو سنیں گے آپ کا ایمان انشاءاللہ باغ باغ ہو جائے گا اور دشمن رسول کا دل تاب تاب ہو جائے گا. آئیے صاحب, مولانا روم فرماتے ہیں کہ بات ایسے سمجھ میں نہیں آئی. پہلی واقعہ سن, یہ عادت ہے مولانا روم, پہلے واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد پھر حکمت آموز گفتگو کرتے ہیں جو بندے کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. اب مولانا روم سے جب پوچھتے ہیں تو مولانا روم فرماتے ہیں ایسے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی, مینن خوشی کم وہ تمہیں سے آئے, اس کا کیا مطلب؟ بلکہ پہلے ایک واقعہ سن لو. اب انہوں نے ایک واقعہ اپنی مثنوی شریف میں لکھا, غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور تھا, غور سے ٹھنڈے دماغ سے, ایک عورت اپنا گود کھیلتا بچہ چھت پہ لے کے چڑھی, اس نے بچے کو بیچ چھت پہ رکھ دیا اور کسی کام میں مصروف ہو گئی. جب تھوڑی دیر بعد گردن گھما کے اس نے پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ رینگتے رینگتے چھت کے بالکل کنارے تک پہنچ چکا تھا. اب یاد رکھیے گا پرانے دور میں چھتیں, میں اردو زبان کا جملہ استعمال کروں کہ پرانے دور میں چھتیں بغیر منڈیر کے بنائی جاتی تھی, یعنی اطراف وغیرہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. یہ تو بعد میں قائم ہوئی دیواریں وغیرہ رکاوٹ, جیسے یہ ہمارا اسٹیج آپ دیکھ لیجیے سامنے سے جس طرح ہے کہ کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے, بالکل پرانے دور میں چھتیں اسی طریقے سے بنائی جاتی تھی. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی چھتوں پر سونے سے منع فرمایا کہ جو بغیر منڈیر کی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو اگر نیند میں چلنے کی بیماری ہو تو اسے نقصان ہو سکتا ہے, کسی کو نیند میں لوٹنے کی بیماری ہو اسے نقصان ہو سکتا ہے, ہڈیاں پسلیاں اس کی ٹوٹ سکتی ہیں, وہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے. تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کرم فرمایا اور ہم لوگوں کو ایسی چھتوں پر سونے سے منع فرمایا. وہاں نبوت فرماتی وہ عورت چھت پہ لے کے بچے کو چھڑی, چھت بغیر منڈیر کی تھی, بچے کو بھی چھت پہ رکھ دیا, کسی کام میں مصروف ہو گئی. جب تھوڑی دیر بعد گردن گھما کے دیکھتی ہے تو کیا دیکھا کہ بچہ رینگتے رینگتے چھت کے کنارے تک پہنچ چکا تھا. اب میں چھوٹے بچوں کی آپ کو عادت بتا دوں کہ چھوٹے بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے, اگر آپ بچے کو پیچھے سے پکڑنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو بچہ آگے جانے کی کوشش کرے گا. یاد رکھیے گا اس کی یہ سننے کی طاقت بہت تیز ہوتی ہے کہ وہ پاؤں کی آہٹ کو جو ہے بچہ سن لیتا ہے. تو آپ جب بچے کو پیچھے سے پکڑنے کے لیے آگے بڑھیں گے, بچہ آگے جانے کی کوشش کرے گا. اب اس ماں نے سوچا اگر میں بچے کو پکڑنے کے لیے دوڑی تو یہ بچہ آگے جانے کی کوشش کرے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ چھت سے نیچے گر کے ہلاک ہو جائے گا. یاد رکھیے گا, چھت سے نیچے گر کے ہلاک ہونا یہ ہم سب کے ذہن میں ہے مگر ایک بچے کے ذہن میں نہیں ہے. میں آسانی سے یہ بات آپ کو سمجھاؤں. بھی فرق اس مجمع کے اندر اگر کوئی سانپ آ جائے تو دیکھیے یہ سارا کا سارا مجمع چھڑ جائے گا, سب اٹھ کر کے بھاگنے لگ جائیں گے اور کسی کو بھی جو ہے اپنی چپلوں کی اور اپنے ساتھی کی فکر نہیں ہوگی. لیکن کوئی چھوٹے بچے کے سامنے اگر آپ سانپ رکھ دیں تو دیکھیے وہ سانپ کو چومنے لگ جائے گا, وہ سانپ کو منہ میں جو ہے وہ اپنے دانتوں سے کاٹنے لگ جائے گا. کیونکہ بچے کو علم ہی نہیں ہے کہ سانپ کاٹتا ہے. یہ تو ہمیں علم ہے کہ سانپ کاٹتا ہے کہ بندہ مر جاتا ہے, بچے کو علم ہی نہیں ہے. تو اب وہ بچہ چھت کے کونے پر, ماں نے سوچا اگر میں پکڑنے کے لیے دوڑی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ چھت سے نیچے گر کے ہلاک ہو جائے گا. کیا کیا جائے؟ مولانا ابو فرماتے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس عورت کے ذہن میں ترکیب آئی, اس نے چھت پہ کھڑے رہتے ہوئے اپنے گلی والوں محلے والوں میں چیخنا چلانا شروع کر دیا, میری مدد کرو, میری مدد کرو, میری مدد کرو. محلے کے پانچ دس افراد جمع ہو گئے, اوپر دیکھا کیا کیا ہوا, بیوی آپ اتنا چیختی اور چلاتی ہے, میری مدد کرو, میری مدد کرو. اس عورت نے کہا, اس خاتون نے کہا وہ دوسری طرف دیکھو. جب لوگوں نے دوسری طرف دیکھا تو جا دیکھتے بچہ بالکل چھت کے کونے پر موجود ہے. کہا اس بچے کی جان بچانی. لوگوں نے کہا بچے کی جان کیسے بچائے؟ کہا دیکھو یہ دور ہے پیارے علی کرم اللہ وجل کریم کا, ان کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد ان سے کہو کہ اس عورت کے ہمارے محلے ہماری گلی میں ایک عورت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا, بچے کی جان بچانی ہے, کیا کریں؟ مولانا روح فرماتے ہیں لوگ پیارے علی کرم اللہ وجل کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ سوال انہوں نے حضرت علی کے سامنے پیش کیا. یاد رکھیے گا میرے علی کرم اللہ وجل کریم اس معاملے کے اندر بڑے جینیس, بڑے افکری. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا ذہن اور دماغ بڑا تیز چلتا تھا. کسی نے ایک موقع پر حضرت علی سے پوچھا, اے علی حضور کریم علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں بھی آپ نے فیصلے کیے اور حضور کے وصال مبارکہ کے بعد بھی, ظاہری وصال کے بعد بھی آپ فیصلے کرتے ہیں, مگر یہ جو اب آپ فیصلے کر رہے ہیں یہ فیصلے بڑے شاندار ہیں. یہ بتائیے آپ فوراً رزلٹ کیسے معلوم کر لیتے ہیں, فوراً نتیجے پر کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ حضرت علی نے جو جواب دیا وہ بڑا شاندار ہے, ہمارے ایمان کو انشاءاللہ وہ چلا بخشے گا. یار علی فرمانے لگے بات تم نے ٹھیک کہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب حضور کریم علیہ السلام کو آخری غسل دیا جا رہا تھا وصال مبارکہ کا تو میں بھی غسل دینے والوں میں شامل تھا. ہم نے جب حضور کو غسل دے لیا تو میں نے کیا دیکھا کہ پانی کی کچھ تری سرکار کی بھوموں پر موجود تھی, ان بالوں پر یہ بال تھے کہ پانی سے تر تھے. فرماتے ہیں دل دماغ یہ کہنے لگا علی اس پانی کو اپنے رومان سے سکھا دو, کپڑے سے صاف کر دو, مگر دل اور محبت بیچ میں آ گئی اور دل اور محبت نے کہا علی یہ آخری خطرات ہیں جو جس میں مصطفیٰ سے لگے ہوئے ہیں, انہیں تم رومان سے پہنچو گے؟ ارے آگے بڑھو اور اپنے ہونٹ لگا کر اس پانی کو چوس لو. فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور اپنے ہونٹ لگا کر پانی کو چوس لیا. خدا کی قسم آج جو وقت تیز ہوئی ہے یہ انہی خطرات کا صدقہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شان ہے پیارے علی کرم اللہ وجل کریم کی. اگر میرا موضوع حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی ذات مشہور ہوگی تو میں وہ تمام فیصلے آپ کو سناتا اور بتاتا کہ جس کو سن کر بڑے بڑے مدبر, بڑے بڑے جینیس اور عبقری لوگ جو ہے وہ تنگ رہ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے علی کرم اللہ وجل کریم کو کیسی عقل اور کیسے شعور و ادراک سے نوازا ہوا تھا. برادران اسلام آئیے کسی فیصلے کو دیکھیے. لوگوں نے کہا ایک عورت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا, کیا کریں؟ فرمایا بہت آسان طریقہ ہے بچے کو بچانا. جی ہاں بہت آسان طریقہ. کہا حضور کو طریقہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھو بچے کو بچانا ہے نا, ایسا کرو اپنے اسی محلے گلی سے ایک اور اسی عمر کا بچہ لے لو, مل جائے گا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں مل جائے گا, کریں کیا؟ فرمایا اس بچے کو دو, وہ لینے کے بعد اس ماں اس عورت کے حوالے کر دو کہ جس کا بچہ رینگتے ہوئے چھت کے کونے تک پہنچ چکا. کہا اس ماں سے کیا کریں؟ کہا اس ماں سے کہو کہ اگر اس کا بچہ چھت کے اس کونے پر ہے اس بچے کو اس کونے پہ رکھے, اس کی ٹانگیں پکڑ دے, اس کو مت چھوڑ دینا ورنہ یہ بھی پہلے والے کے ساتھ جا کے مل جائے گا، پھر دونوں کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کہا حضرت حضور اس کی ٹانگیں ماں پکڑے تو کرے کیا؟ کہا ماں بیٹھ جائے، اس کی ٹانگیں پکڑ لے مضبوطی سے، اب اپنے بچے کو آواز دینی شروع کرے، اے میرے بیٹے میری طرف دیکھو، اے میرے داس میری طرف دیکھو، اے میرے شہزادے میری طرف دیکھو، اے میرے پنے میری طرف دیکھو، اے میرے گڈو میری طرف دیکھو۔ تم دیکھنا بچہ جب ننی سی گردن گھما کے پیچھے دیکھے گا اسے اپنی طرح بچہ نظر آئے گا، اپنی طرح منا نظر آئے گا۔ تم دیکھنا بچہ رینگتا ہوا آ جائے گا، اسے پکڑ لینا، جان بچا دی جائے گی۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حکمت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر عمل کیا جاتا ہے کہ محلے سے اسی عمر کا بچہ لے لیا ہے، مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، عورت کے حوالے کر دیا گیا، ساری پلانی اور حکمت سمجھا دی گئی۔ اب ماں کا بچہ اس کونے پر تھا، ماں نے اس بچے کو اس کونے پر رکھا، اس کی ٹانگیں پکڑ دی، خود بیٹھ گئی، اب اپنے بچے کو آواز دینی شروع کی، اے میرے ساتھ میری طرف دیکھو، اے میرے شہزادے میری طرف دیکھو۔ اپنے بچے نے ممی سی قدر گھما کے پیچھے دیکھا، اسے اپنی طرح بچہ نظر آیا، اسے اپنی طرح منا نظر آیا، اپنی طرح شہزادہ نظر آیا۔ چنانچہ بچہ فوراً آیا، ریتا ہوا اور بچے کی جان بچا دی گئی۔ مولانا ہوں رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے سبق یہ ملا کہ حضور کریم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے لوگ تباہی کے نہانے پر پہنچ چکے تھے، ہر رادی کے نہانے پر پہنچ چکے تھے، قریب تھا کہ لوگ دوزخ میں گر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں پر رحمت دیا، اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ انسانوں کو بچانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو لباس انسانی انسانوں کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لباس انسانی میں بھیج دیا۔ حضور جب لباس انسانی میں دنیا میں آئے تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ انسانوں کیوں تباہ ہونا چاہتے ہو، اور انسانوں کیوں برباد ہونا چاہتے ہو، اور لوگوں کیوں جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ آؤ دیکھو میں تمہاری طرح انسان ہوں، آؤ دیکھو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب جب قوم نے پیچھے مڑ کے میرے آقا کی طرف دیکھا تو پھر بھی دل میں کہنے لگ گئے ہاں یار ہے تو ہماری طرح، مگر چہرہ تو دیکھو چاروں سورج سے زیادہ عظیم ہے، اے ہماری طرح، ارے ہوٹوں کو تو دیکھو گلاب کی پتیوں سے زیادہ سرخ ہے، اے ہماری طرح، ارے ہاتھوں کو تو دیکھو چاندی سے زیادہ سفید ہے۔ اب کیا تھا، اب قوم پیارے مصطفیٰ کے پاس آنے لگی، پہلے ایک صاحب آئے کہا حضور میرا نام ابو بکر ہے، اگر آپ کے سینے سے لگ گیا مقام کیا ملے گا؟ فرمایا لگ کے دیکھ لے، میں مصطفیٰ قیامت تک تجھے صدیق سے اکبر بنا دوں گا۔ حضور میرا نام عمر ہے، اگر آپ کے دامن کو پکڑ لیا مقام کیا ملے گا؟ فرمایا دامن تھام کے دیکھ لے، میں قیامت تک تجھے فاروق اعظم بنا دوں گا۔ ایک اور صاحب آئے کہا حضور میرا نام عثمان ہے، اگر آپ کے دامن کو پکڑ لیا مقام کیا ملے گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا مقام یہ ملے گا کہ قیامت تک آنے والا میرا ایک ایک امتی تجھے زنورین کہہ کے پکارے گا۔ ایک اور صاحب آئے کہا حضور میرا نام علی ہے، اگر آپ کے دامن کو پکڑ لیا مقام کیا ملے گا؟ پیارے مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے فرمایا میں قیامت تک تجھے شیر خدا بنا دوں گا۔ مولانا فرماتے ہیں یہ وجہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو لباس انسانی میں بھیجنے کی، من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آیا۔ اب آئیے تیسرا جملہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا یہ ہمارے حبیب پر بڑا کرم ہے۔ اب اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اکابر مفسرین کرام نے فرمایا ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ جب حضور کا کوئی غلام گناہ کرتا ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میرا غلام ہو کر کتنے غلط کاموں میں پڑ گئے، گناہوں کے دلدل میں یہ گرنے کی کوشش کر رہا، جانے کی کوشش کر رہا۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب حضور کریم علیہ السلام کی کسی غلام کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی صدمہ ہوتا ہے، تو اس کی تکلیف سے پیارے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ مصطفیٰ تمہارے پاس ایسے آئے کہ جیسے جسم میں روح آتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس طرح جسم کو تکلیف ہوتی ہے، جب جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو روح کو تکلیف ہوتی ہے، جب پیارے مصطفیٰ کے کسی غلام کو تکلیف ہوتی ہے تو پیارے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا یہ ہمارے حبیب پر بڑا کرم ہے۔ اب آئیے آپ کے شوق کی نظر میں چند حدیثیں کر دیتا ہوں، مگر خدا کے لیے میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ خاموش بالکل منہ بند کر کے مت بیٹھو. سنیو، میرے آقا کی میلاد کا مہینہ آنے والا ہے، میرے آقا کی ولادت کا مہینہ آنے والا ہے. اگر تم اسی طریقے سے سن رہے تو یاد رکھو کہ پھر ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو میں آپ کے اندر جوش، ہمت اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہتا ہوں، تمام سنی جو یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہیں سب دونوں ہاتھوں کو بلند کرے اور کہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علیہ السلام آئیے، عظیم علیہما عنیتم، جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تمہاری تکلیف سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. ارے میں تمہیں کیا کیا باتیں بتاؤں، میرا دماغ تین تین حدیث کے صفات پر ہے، مگر آؤ ان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنگ لڑ رہا تھا، دوران جنگ کسی کا تیر آ کر میری سیدھی آنکھ پہ لگا، آنکھ نکلی اور لٹک گئی. شدید تکلیف میں مبتلا تھا، درد میں مبتلا تھا، مصیبت میں مبتلا تھا، حزن میں مبتلا تھا، بڑا پریشان تھا. عزیز ہمارے ہی مانی تم، جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تمہاری تکلیف سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نکلی ہوئی آنکھ لے کر، لٹکی ہوئی آنکھ لے کر پیارے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، کسی کا تیر آ کر کے لگا، یا رسول اللہ آنکھ نکلی اور لٹک گئی، حضور اسے درست فرما دیجیے. حضرت قتادہ فرماتے حضور نے آنکھ کو اٹھایا، اس جگہ پر رکھ دیا جہاں سے نکلی تھی، میری آنکھوں کو بند کیا، پلکوں کو بند کیا. بند کرنے کے بعد حضور نے اپنا دعا بدن نکالا، میری یہ پلکوں پہ لگا دیا، اوپر سے آنکھ پہ بند دیا. اب مجھ سے فرمایا کہ دادا اپنی آنکھ کو کھول. کہتے جب میں نے اپنی آنکھ کھولی واللہ میری سیدھی آنکھ الٹی آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی. میری سیدھی آنکھ الٹی آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی. ارے یہ دکھتی تھی، اس میں درد ہوتا تھا، یہ سرخ ہوتی تھی، مگر جس آنکھ پہ دعا بے مصطفیٰ لگا اسے زندگی میں پھر کبھی درد ہی نہیں ہوا. مجھے بتاؤ تو صحیح، عزیز علی ایمانی تم، جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تمہاری تکلیف سے میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمٰن بن جماعت رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میرے چہرے پر چیچک کے دانے ہیں، حضور دور کرتے بڑی تکلیف ہوتی ہے. فرمایا تم بھی آ جاؤ. کہتے میں حضور کے قریب ہو گیا، حضور نے اپنے گورے گورے ہاتھوں کو میرے چہرے پر پھیر دیا. بس پھیرنا تھا کہ چیچک کے تھپے اور دانے غائب ہو گئے، مگر صحابہ فرماتے ہیں کہ دس سے مصطفیٰ لگنے کی وجہ سے جانتے ہو پھر ابیس بن جمال کا مقام کیا ہوا. ارے مقام یہ ہو گیا کہ وہ اگر کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتے تو اندھیرا گھر ان کے چہرے کی چمک سے منور ہو جاتا تھا. تو جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تمہاری تکلیف سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. میں کیا کیا باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج روایتوں میں آیا کہ بروز محشر فرشتے حضور کریم علیہ السلام کے غلام کو گھسیٹتے ہوئے، گناہگار ہوگا، بدکار ہوگا، فرشتے گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو سلام دیکھ لیں گے، صدا لگائیں گے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حضور کریم علیہ السلام تشریف لے آئیں گے. گویا اس سے یہ بات تو سامنے آ گئی کہ آج زمین پر صرف ہم سنی مسلمانوں کا نعرہ یا رسول اللہ نہیں ہے، انشاءاللہ میدان محشر میں دیکھنا کہ انبیاء کا نعرہ بھی یا رسول اللہ. آج آپ نے دیکھا بعض بدھوں کو، بے وقوفوں کو، جہاں پر یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے یا کو مٹا دیتے ہیں، یا کو کھرچ دیتے ہیں، یا پر کالا رنگ پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اسے بے وقوفوں سے کہوں گا تم کہاں کہاں سے یا رسول اللہ مٹاؤ گے، کہاں کہاں سے یا رسول اللہ مٹاؤ گے. ارے اب تو ہر سنی کے دل پر یا رسول اللہ لکھا ہوا، کہاں کہاں سے مٹاؤ گے، دل پر دل پر. اگر کوئی وہاں بھی دیوبندی رضوان کی نظر بچا کر جنت میں چلا بھی گیا تو وہ کیا دیکھے گا کہ جنت کے درختوں پر یا رسول اللہ لکھا ہوگا، جنت کے درختوں کے پتوں پر یا رسول اللہ لکھا ہوگا، اونوں کی آنکھوں کی پتلیوں پر یا رسول اللہ لکھا ہوگا، کوثر کے مٹکوں پر یا رسول اللہ لکھا ہوگا. وہ تو یہی کہے گا مولا میں تو اس نام سے ماذ اللہ دنیا میں بیزار تھا کہ جہاں پر لکھا ہوتا تھا میں مٹا دیتا تھا، کھرچ دیتا تھا. سنا کے جب وہ جنت سے نکلے گا تو میرا امام کہتا ہوگا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ارے وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم واپس لوٹیے، حضرت آدم علیہ السلام صدا لگائیں گے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پیارے حضور تشریف لے آئیے، آدم کیا ہوا؟ حضور آپ کے غلام کو فرشتے دوزخ کی طرف لیے چلے، اب حضور کریم علیہ السلام اعلی حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے میدان محشر میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوڑیں گے اپنے قدموں کے ساتھ، حضور کریم علیہ السلام کبھی ادھر کبھی ادھر، غلاموں کے لیے غلام آواز لگاتے رہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے رہیں، حضور کریم علیہ السلام فرشتوں کے پاس، فرشتوں کہاں لیے چلے، فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گناہگار بدکار سیاہکار ہے، ہم اسے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، حضور فرمائیں گے گناہگار بدکار سیاہکار تو ہے، فرشتوں تم نہیں جانتے کہ یہ میرا غلام ہے، میرا چاہنے والا ہے، گناہگار ہے، بدکار، پہلے اسے میزان عدل پہ لے کے آ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا بندے کو میزان عدل پہ پیش کر دیا جائے، ایک تازو کے پاس نیکیاں اور گناہ اس کے تولے جائیں گے، نیکیاں کم ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گے، اب کیا ہوگا، گناہوں والا پندرہ چھپ جائے گا، فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ دیکھا آپ نے ملاحظہ کیا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ گناہگار ہے بدکار ہے سیاہکار ہے، حضور کریم علیہ السلام فرمائیں گے میں نے بھی کہا نا فرشتو ہے کیسا مگر ہے تو میرا غلام نہ، حضور اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے، روایتوں میں ہے ایک کاغذ ایک چٹھی نکالنے کے بعد نیکیوں والے پلرے میں رکھیں گے، اس پرچی کا صرف رکھنا ہوگا، ہلکی سی پرچی اس کا رکھنا ہوگا، اب نیکیوں کا پلرہ چھپ جائے گا گناہوں کا اٹھ جائے گا، سدا بلند ہو جائے گی کہ مسلمان کامیاب ہو گیا، کتنا کچھ نصیب ہے، وہ حضور کے قدموں کو پکڑ دے گا، رو رو کے عرض کرے گا یا رسول اللہ آپ نے ان پر اتنے احسانات کیے، حضور کریم علیہ السلام سے عرض کرے گا یا رسول اللہ اس گٹھی کو تو سلجھا دے کہ اس کاغذ کی چٹھی پر لکھا ہوا کیا تھا، اس پرچے پر لکھا ہوا کیا تھا، حضور فرمائیں کہ میرے غلام یاد کر کہ دنیا میں تو نے ایک مرتبہ کاغذ پر میرا نام لکھا اور میرے نام کے آگے تو نے مجھ پہ درود لکھا، ارے یہ وہی کاغذ ہے جو میں نے تیرے میزان عدل میں رکھ دیا، نیکیوں وعدے پلرے میں رکھ دیا، عزیز علیہ محمد، جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تمہاری تکلیف سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، اب آئیے چوتھا جملہ، قرآن مجید کو قرآن حمید نے کہا عزیز علیہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، ادھر ذرا دھیان دیجیے، عزیز علیہ کو تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، یاد رکھیے گا مفسرین کرام نے کہا حریص بنا ہے ہرس سے جس کے معنی ہے دل نہ بھرنا، یاد رکھیے گا حریص بنا ہے ہرس سے جس کے معنی ہے دل نہ بھرنا، تو حضور کیسے حریص ہے، اقابر مفسرین کرام فرماتے ہیں اے مسلمانوں تمہارے رسول ایسے حریص ہیں ایسے حریص ہیں کہ حضور غلاموں کو دیتے ہیں تو دیتے چلے جاتے ہیں دیتے دیتے حضور کا دل نہیں بھرتا، اور ہم غلام ایسے حریص ہیں ہر وقت ہماری جوڑی بارگاہ مصطفیٰ میں پھیلی ہوئی ہے، ہم لیتے چلے جاتے ہیں مگر ہمارا دل نہیں بھرتا، یہاں میں صوفیہ کے دو شاندار نقطے آپ کی خدمت میں عرض کروں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں اے مسلمانوں دنیا کے امیروں کی بادشاہوں کی خرابی یہ ہے کہ وہ جب بھی دیتے ہیں غریبوں کو بلا کے دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا صبح آ جانا شام کو آ جانا کل آ جانا جمعہ کی نماز کے بعد مجھے مل لینا، اب کیا ہوتا ہے غریب بیچارہ تکے کھاتے کھاتے آدھا ہو جاتا ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کے امیروں کی خرابی ہے بادشاہوں کی خرابی ہے حکمرانوں کی خرابی ہے کہ وہ جب بھی دیتے ہیں غریبوں کو بلا کے دیتے ہیں، اور میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ جب بھی دیتے ہیں خود غریبوں کے پاس آ کے دیتے ہیں، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اور منگتے تو ہیں منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جسے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا، یاد رکھیے گا ہم غریب بھی پل رہے ہیں تو مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر اور بڑے بڑے بادشاہ بھی پل رہے ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ٹکڑوں پر، صوفیہ کرام فرماتے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے امیروں کی خرابی یہ ہے کہ اگر تم ان سے ان کی اوقات سے چھوٹی چیز مانگ لو شیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، اوقات سے بڑی مانگ لو تو بھی شیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، آسانی سے سمجھاؤ کوئی سیٹ آپ سے کہے مانگو کیا مانگتے ہو، آپ کے جناب پانچ روپے دے دیجئے دس روپے دے دیجئے، کوئی کروڑ پتی شخص آپ سے کہے جب آپ یہ بات کریں گے وہ کہے گا یہ کمبخت تو فقیر نکلا، کہتا پانچ روپے دے دو دس روپے دے دو، مانگنا ہوتا پچاس ہزار مانگتا ایک لاکھ مانگتا ہم اسے دیتے، اچھا صاحب اب دیکھیے اوقات سے چھوٹی چیز مانگی شیر صاحب ناراض، اوقات سے بڑی مانگ لو پھر فرق، کوئی سیٹ آپ سے کہے مانگو کیا مانگتے ہو آپ سینہ چوڑا کر کے کیمپ ڈیفنس میں بنگلہ دلا دے بلا اس کے قریب کرونا دلوا دیجیے سٹی آئیے نئے ماڈل کی دلوا دیجیے وہ کہتا عجیب آدمی ہٹا کٹا الو کا پٹا محنت کرتا نہیں کہتا یہ دلوا دو یہ دلوا دو یہ دلوا دو تو دیکھا آپ نے اوقات سے چھوٹی مانگو تو سیٹ صاحب ناراض اوقات سے بڑی مانگو تو سیٹ صاحب ناراض اور پھر کسی سیٹ سے اگر کچھ لے لو نا تو پھر پوری زندگی دم ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے کہیں کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے کہ سیٹ صاحب ناراض ہو جائے اب عام مسلمانوں اس عظیم رسول کریم علیہ السلام کا ہم ذکر اور میلاد منانے یہاں جمع ہوئے ہیں میرے آقا کی شان یہ ہے خوبی یہ ہے خاصہ یہ ہے میرے مصطفیٰ سے چھوٹی چیز مانگ حضور دیتے ہیں بڑی سے بڑی چیز مان لو پریشانی پر میرے آقا کے بل نہیں آتے مسکراتے ہوئے عطا فرماتے کوئی آتا سرکار فرماتے مانگ کیا مانگتا وہ کہتا اونٹ لوں گا حضور اونٹ دے دیتے مانگ کیا مانگتا بکری لوں گا بکری دے دیتے ایک مرتبہ ایک صاحب آئے فرمائے مانگ کیا مانگتا اس نے کہا آپ کیا کیا دے سکتے ہیں فرمائے جو مانگ دے سکتا ہوں اس نے کہا دنیا نہیں دوں گا جنت چاہیے دے سکتے ہیں مسکرا کے فرماتے جا مصطفیٰ نے تجھے جنت دے دی جا مصطفیٰ نے تجھے جنت دے دی اللہ ہو اکبر مجھے بڑی پیاری حدیث شریف یاد آئی حضرت رمیہ بن کعب السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ ہر وقت پیارے مصطفیٰ کو وضو کراتے تھے حضور تہجد میں بیدار ہوئے تھے فرمایا آئی نہ ربیہ ربیہ کہاں حاضر ہو گئے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربیہ وضو کرنا ہے پانی لا حضرت ربیہ گئے برتن میں پانی لا کے حضور کے سامنے پیش کیا حضور کے گورے گورے ہاتھوں کو دلا رہے تھے میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے خا کے کچھ ہیں تو لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن ارے کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے حضور کریم علیہ السلام کے گورے گورے ہاتھوں کو دلا رہے ہیں میرے حضور کا کریا رحمت جوش میں آ گیا فرمایا سن ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے چودہویں صدی کا سڑا ہوا مولوی ہوتا وہ کہتا حضور آپ کیا دے سکتے ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے معاذ اللہ آپ کو ڈاکٹری کی طرح ہے آپ کی حیثیت آپ کی عزت تو ایسے کی جائے جیسے گاؤں کے چودھری کی جاتی ہے مگر وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے اب دیکھو انداز اس لیے کہا گیا حضور نے فرمایا اے لوگوں علماء کے پاس بیٹھو ان سے سیکھنے کی کوشش کرو اور آج ہم لوگ سمجھتے ہیں صاحب اس کی ویلیو کیا ہے سفید لباس پہن لیا ماسک پہن لیا امامہ سر پہ باندھ لیا یہ مولوی صاحب ہو گئے صاحب ان کی حیثیت کیا ہے ان کی ویلیو کیا ہے شاید دنیا والوں کی نظر میں ویلیو نہ ہو مگر میں تمہیں دو حدیثیں سناؤں میرے حضور نے فرمایا کہ میری امت کا عالم اگر کسی بستی سے گزر جائے اللہ اس کے گزرنے کے صدقے اس بستی کے قبرستان پر سے 40 دن کے لیے آواز کو اٹھا لیتا میری امت کا عالم اگر کسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس کے چاروں طرف کی 40 قبروں کو منور فرما دے گا اور ایک اور حدیث مجھے یاد آئی حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن عالم کی سیاہی شہید کا خون جب میزان میں رکھا جائے گا تو حضور نے فرمایا وہ پلڑا ترازو کا جھک جائے گا کہ جس میں عالم کی سیاہی ہوگی وہ پلڑا جھک جائے گا اللہ اکبر یہ مقام ہے اس لیے علماء کے پاس بیٹھنے کا درس دیا حضور نے فرمایا اے لوگوں دنیا تو دنیا ہے تمہیں جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے تو مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے پھر علماء بتائیں گے اب یہ مانگو اب یہ مانگو اب یہ مانگو دنیا تو دنیا ہے تمہیں جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی ان کی تربیت کی تھی مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیے حضور نے فرمایا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے ہمارے جیسا شخص ہوتا کہتا حضور گھر دے دیں حضور بینک بیلنس بڑھ جائے میرا آپ کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں یا بڑی سے بڑی چیز مانگتا تو ہم نے کہا شخص کہتا کہ حضور جنت دے دیں بولو یہی مانگتے نا مگر ربیہ نے کیا کہا انداز دیکھ لو سلیقہ دیکھ لو ڈھنگ دیکھ لو خدا کے لیے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ اگر کچھ دینا چاہتے ہیں نا تو ایسا کر دیجئے کہ جس طرح میں یہاں دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں نا حضور بس اسی طریقے سے میں وہاں جنت میں بھی آپ کی خدمت کرتا ہوں اب دیکھو ربیہ نے انداز دیکھو جنت تو مانگی مگر کون سی جنت مانگی ارے وہ والی جنت مانگی جس میں مصطفیٰ رہیں گے تو عرض کی یا رسول اللہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو ایسا کر دیں کہ جس طرح یہاں پر میں آپ کی خدمت کرتا ہوں حضور بس اسی طریقے سے وہاں پر بھی آپ کی خدمت کرتا ہوں حضور نے یہ نہیں فرمایا ہم نہیں دے سکتے ہمیں اختیار نہیں ہے مسکراتے ہوئے فرمایا جا ربیہ مصطفیٰ نے تجھے وہ جنت بھی دے دی، یا ہم نے تجھے وہ جنت بھی دے دی۔ اللہ اکبر، گویا ماننا پڑے گا یہ کائنات بنائی تو اللہ نے ہے، مگر اس کائنات کے مالک و مختار میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود ہے۔ اب آئیے آخری جملہ جو آئے تو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی، بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ ایسے رسول ہے جنہیں ہم نے سارے مسلمانوں کے لیے رؤوف رحیم بنا کے بھیجا۔ اب آسانی سے سمجھ لیجیے، رؤوف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے اللہ تعالیٰ نے یہ دو نام کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیے، مگر جب محبوب کی باری آئی فرمایا تم لاڈلے ہو، تم پیارے ہو، اے پیارے آج سے رؤوف نام بھی تمہیں دے دیا، رحیم نام بھی تمہیں دے دیا، وہ نام اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرما دیے۔ اب علماء کرام میں بحث چل نکلی، سرکار رؤوف کس پر ہے، رحیم کس پر ہے، رحیم کس پر ہے، رؤوف کس پر ہے، اگر صرف اسی پہ گفتگو کروں تو کافی وقت لگ جائے، مگر مختصرا میں آپ کو بتا دوں، اکابر مفسرین کرام نے کہا جو لوگ حضور کو دیکھ کر حضور پر ایمان لائے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، دیگر صحابہ کرام، جو لوگ حضور کو دیکھ کر حضور پر ایمان لائے سرکار ان پر رؤوف ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا جیسے کہ میں اور آپ، مگر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا دیدار ہمیں خواب میں نصیب فرما، تو جو لوگ حضور کو دیکھ کر حضور پر ایمان لائے سرکار ان پر رؤوف ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا پھر بھی ان پر ایمان لائے پیارے مصطفیٰ ان پر رحیم ہے۔ ایک مفسر صاحب نے کہا جو حضور کی امت کے نیک لوگ ہیں، حضور غوث اعظم، حضور داتا صاحب، بابا فرید، نظام الدین اولیاء، اعلی حضرت فاضل بریلوی، مفتی اعظم بھی مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب، صدر الافاضل حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے، جو حضور کی امت کے نیک لوگ ہیں سرکار ان پر رؤوف ہے۔ پوچھا گیا پھر گناہگاروں کا کیا ہوگا، گناہگاروں کیوں گھبراتے ہو، مصطفیٰ گناہگاروں پہ رحیم ہے۔ آسانی سے اس بات کو ذہن میں رکھو، اب ہمارا دنیا میں، قبر میں، میدان محشر میں، اب ہمارا معاملہ ہے دو رحیموں کے پاس۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا معاملہ ہماری ماں کے حوالے کر دے، کیا ہماری ماں ہمیں دوزخ میں ڈالے گی؟ بولو، جہنم میں ڈالے گی، آگ میں ڈالے گی؟ ارے ماں باپ سے تو کہیں زیادہ رحیم ہے میرے نعیم و کریم ہے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی حوالے سے اور میں زوردار آواز میں یہ کہتا ہوں، بابا میں دہل یہ کہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کا ایسا کرم ہوگا کہ پیارے مصطفیٰ میدان محشر میں آگے آگے، اور ہم سنی دیوانے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے پیچھے پیچھے، حضور جنت میں، انشاءاللہ ہم سارے غلاموں کا ٹھکانہ بھی جنت ہوگا۔ برادران اسلام، اب میرا آخری پیغام سن لو کہ ربیع الاول شریف کی آمد آمد ہے، دن گزر جائیں گے فوراً ربیع الاول شریف جو ہے یہ مبارک مہینہ آ جائے گا، میرے آقا کی، آپ کے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، مولوی کی سطح پر، گلی کی سطح پر، یا فلیٹ ہے تو اس سطح پر جو کمیٹی ہے، کمیٹیاں بنانے کی کوشش کیجیے اور پلاننگ کیجیے ابھی سے کہ ہمیں گھروں کو کس طرح سجانا چاہیے، گلیوں کو کس طرح سجانا چاہیے، محلوں کو کس طرح سجانا چاہیے، اس کے لیے خدا کے لیے فنڈز جو ہے وہ اکٹھے کرنے کی کوشش کیجیے، کوشش کیجیے کہ اپنی جیب سے آپ نے کسی سے چندہ مانگنے کی جو ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، اور اگر کسی سے بل پر چندہ بھی مانگتے ہیں دوست دھمکی اور جو ہے اس طریقے سے چندہ مت مانگیے، اس سے ہم سنیوں کی بدنامی ہوتی ہے، مسلک اہل سنت و جماعت کی بدنامی ہوتی ہے۔ خدا کے لیے اپنی جیب سے پہلے کوشش کیجیے جتنے بھی ساتھی ہیں کہ آپ آپس میں چندہ جمع کر لیں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں اگر تمہارے پاس صرف اتنا پیسہ ہے کہ تم حضور کی محبت میں اپنے گھر میں ایک بلب جلا سکتے ہو، ارے جلا کے دیکھو، انشاءاللہ تعالیٰ تم دیکھنا اس کے صدقے اللہ تمہاری قبر کو روشن کر دے گا اور تم میدان محشر میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبد الرحیم، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے والد محترم کا واقعہ بیان کیا، انفاس العارفین غالباً کتاب کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم جب بھی ربیع الاول شریف آتا میلاد مناتے اور ماں حضرت جو بھی کچھ ہوتا چاول وغیرہ سالن روٹی وہ لوگوں کو کھلاتا، ایک مرتبہ جب ربیع الاول شریف آیا تو میرے والد کے پاس پیسے نہیں تھے، صرف چنے ٹکے تھے، انہوں نے اس کے بھنے ہوئے چنے خریدے، میلاد شریف پڑا، میلاد پڑھنے کے بعد وہ بھونے ہوئے چنے انہوں نے لوگوں میں تقسیم کر دیے. رات جب سوئے تو خواب میں کیا دیکھا؟ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے وہ بھنے ہوئے چنے موجود تھے اور حضور کریم علیہ السلام خوشی اور مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں. تو گویا اس سے رزلٹ یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ بندے میں اخلاص ہونا چاہیے. اگر اخلاص ہوگا تو چار آنے کے چنے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں. اگر دکھاوا ہی دکھاوا ہوگا کہ کروڑوں روپیہ لگا دو، یاد رکھنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقبول نہیں ہوگا. میں آپ تمام حضرات کا یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے اس فقیر حقیر کی معروضات اور گفتگو کو سماعت فرمایا. جن جوانوں نے اس کا انعقاد کیا میں ان کا مغنون مشکور ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح